کر رہا ہے اس نوعیت کا. ورنہ ڈاکٹر کا کام صرف یہ ہے کہ اگر اس کے پاس علاج ہے تو وہ کرے, علاج نہیں ہے تو پھر اس طرح کی سپورٹ فراہم کرنا یہ اس کی ذمہ داری.
یعنی مشین کے ذریعے سے دل کو یا پھیپڑوں کو یا ان اعضاء کو زندہ رکھا جائے یہ ضروری نہیں.
یہ بالکل ضروری نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی موت کا معاملہ تو اللہ کا ہے, وہ فیصلہ کر دے گا. آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر آپ محسوس کرتے ہیں کہ دوا ایک آ سکتی ہے اور میں علاج کر سکتا ہوں اور اس عرصے میں یہ سپورٹ فراہم کر سکتا ہوں تو ضرور کیجئے. لیکن جب آپ پر واضح ہو گیا کہ آپ کے پاس کوئی علاج نہیں ہے تو آپ معاملہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے.
اس میں کیا جو
اس کے لیے مرسی کلنگ کی تعبیر مناسب نہیں ہے.
صحیح.
یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہا ہے معاملے کو, میں اس کو اس تعبیر سے ادا کروں.
مرسی کلنگ کا لفظ تو ایک اور مفہوم میں عموماً استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر وہ
تکلیف ہو یا اس طرح کی اذیت ہو
وہ اس کو کم کر دیا جائے, اور وہ حالانکہ وہ بھی ایک آزمائشی کی بات ہے. جیسے ہم
اس کا کوئی سوال نہیں ہے, اس کی اجازت بھی نہیں ہے. یعنی آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے, آپ علاج کر سکتے ہیں کریں, آپ درد کم کر سکتے ہیں کریں, تکلیف کم کر سکتے ہیں کریں, یہ کام آپ کو کرنا ہے. یہ موت اور زندگی کا فیصلہ خدا کرے گا.
صحیح. امجد صاحب, کیا دماغ کی موت یہ کرائیٹیرین بن سکتی ہے اس قسم کے معاملات میں؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ موت کے معاملے میں چونکہ قرآن مجید کے اشارات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کامل ہونی چاہیے, یعنی آپ اس کے بعد ہی اسے موت قرار دے سکتے ہیں. تو دماغ کی موت کے بعد بھی ظاہر ہے کہ جسم کے اندر بہت سے اعضاء کام کر رہے ہوتے ہیں, تو جب تک وہ اپنا کام نہیں چھوڑتے ہم اس کے لیے مردے کا طریقہ نہیں اختیار کرتے.
جی, میرا سوال یہ ہے کہ قرآن اور سائنس کی نا کس طرح یہ آپس میں تشریح ہوتی ہے؟ ہر جگہ دیکھیں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ دل سے فیصلہ ہوتا ہے, جبکہ آج تک پروو ہو چکے کہ فیصلہ
کیا چیز پروو ہو چکی
جی
کیا چیز پروو ہو چکی
کہ ہر انسان جو ہے سوچتا دماغ سے اور
جی
دل تو چینج بھی ہو سکتا
ہے.
قرآن میں قلب کا لفظ استعمال ہوا ہے.
ٹھیک.
اور دوسرا یہ کہ سات آسمانوں کا بھی جو
جی
قرآن میں لکھا ہے اور حدیث میں بھی ہے, لیکن آج کل تو پروون ہے کہ کوئی سات آسمان نہیں ہے.
ٹھیک.
اس بارے میں غامدی صاحب کیا
جی غامدی صاحب سے ضرور پوچھیں گے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. قرآن اور سائنس کے بارے میں یہ جو دو مثالیں دی انہوں نے, ایک یہ کہ قرآن کہتا ہے کہ قلب ہے وہاں سے تم سوچتے ہو, اور دوسرے یہ کہ سات آسمانوں کی مثال. کیا سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ چیزیں اس طرح نہیں ہیں, یا قرآن کی تعبیر جو ہے وہ سائنسی تعبیر ہی کی کوئی مینیفیسٹیشن ہے؟
یہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ انسانی شخصیت کیا ہے, اس میں مختلف اعضاء کس نوعیت سے کام کر رہے ہیں, ان میں سے بہت سے حقائق اب ہم پر بالکل واضح ہو چکے ہوئے ہیں. یہ بات بھی بالکل واضح ہو چکی ہے کہ تمام جتنے معاملات بھی ہماری گرفت میں آتے ہیں وہ دماغ ہی سے آپریٹ ہوتے ہیں. یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہے کہ قلب کی حیثیت کوئی سوچنے والے عضو کی نہیں ہے. قرآن مجید چونکہ ادب کی زبان میں نازل ہوا ہے تو جو ادبی اسالیب ہیں ان کو وہ استعمال کرتا ہے اور اسی طریقے سے بات کرتا ہے. وہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, اس میں تو دلوں کو اپیل کرنا ہے. اور ادبی اسلوب میں جیسے ہم بات کرتے ہیں, جیسے میں نے ابھی دیکھیے اردو زبان میں یہ تعبیر اختیار کی, اسے دلوں کو اپیل کرنا ہے. میں جانتا ہوں کہ دماغ کیا چیز ہے, میں جانتا ہوں دل کیا چیز ہے, لیکن زبان میں دل ہی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے.
میرا بہت سی زبانوں میں ایسے ہی,
میرا دل اس بات کو نہیں چاہتا, میرا جی اس بات کے لیے آمادہ نہیں ہے. یہ اردو زبان کی تعبیرات ہیں, یہی تعبیرات قرآن نے اختیار کی ہیں, تو یہ ادب کا اسلوب ہے. لیکن قرآن مجید سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی اصل شخصیت ہے, اس کا مرکز کہاں ہے. دیکھیے, ایک ہے سوچنے کی صلاحیت, سمجھنے کی صلاحیت, وہ تو دماغ میں ہو گئی. انسان کی شخصیت کا مرکز کہاں ہے, اس بات کی طرف بعض اشارات قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دلی ہے. اور وہ مرکز ہونے کا مطلب ہے وہ غیر مرئی اور انویزیبل شخصیت جو ہے, اس کا ارتکاز وہاں ہو رہا ہے. وہ ظاہر ہے نہ سائنس کی گرفت میں آنے کی چیز ہے اور نہ میری اور آپ کی گرفت میں آنے کی چیز ہے.
سات آسمانوں کی کیا قرآن کی تعبیر سائنس کے خلاف ہے؟
جی بالکل سائنس کے خلاف نہیں ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے تو بلکہ بہت بڑی حقیقت ہمیں بتائی ہے کہ یہ جو پوری کائنات آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ ایک آسمان ہے. ہم تو اس پوری کائنات ہی کے اندر ابھی سرگرداں ہیں. اس کو وہ سمائے دنیا کہتا ہے, یعنی یہ پوری کائنات جو ہماری دوربینوں سے ہم کو نظر آ رہی ہے, سائنسی آلات سے نظر آ رہی ہے, یہ وہ کہتا ہے ایک آسمان ہے. اس کو وہ ایک سما سے تعبیر کرتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی ابھی 6 مزید کائناتیں اور ہیں. تو اس کی تو سائنس نفی کیسے کر سکتی ہے؟ سائنس تو اس کائنات کو دیکھ رہی ہے, اور قرآن نے بتا دیا کہ یہ پوری کی پوری جو ہے وہ ایک ہی کائنات ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں کوئی 7 آسمان ہے, بلکہ یہ پوری کائنات ایک آسمان ہے, اور یہ سمائے دنیا ہے. اس کے ماورا جس تک ہماری رسائی ابھی نہیں ہوئی, ابھی اور 6 کائناتیں موجود ہیں.
ویسے یہ بات بھی لوگ عموماً سامنے رکھتے ہیں کہ جی قرآن میں سائنسی کچھ حقائق بیان ہوئے ہیں تو وہ بالکل صحیح ہونے چاہیے, لیکن اگر قرآن کی جو بنیادی دعوت ہے یا اس کا جو پیغام ہے اس کو دیکھیں تو وہ سائنس بیان کرنا تو مطلوب ہی نہیں ہے.
جی بالکل, قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے.
بس تذکرہ
ظاہر ہے کہ وہ تو اصل میں اللہ کے صفات بیان کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی آیات کی طرف توجہ دلا رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی بات کہتا ہے، لیکن وہ کبھی علمی حقائق کے خلاف نہیں ہوتی.
آج تک آپ کے علم میں آپ نے مطالعہ کیا محققانہ سطح کا کہ ایسی کوئی چیز سامنے نہیں ہے،
ایسی چیز نہیں
کہ جدید سائنس نے کوئی چیز ثابت کی ہو. میں تخلیق کائنات کے بارے میں ہے، تخلیق انسان کے بارے میں ہے، اور اس طرح کے مسائل
بلکہ قرآن کے اشارات کی تصدیق اور تصویر بھی ہوئی ہے، سائنسی تحقیقات نے اس کو ثابت کیا ہے،
بعد میں وہ ثابت
بعد میں ثابت
جیسے کہ قرآن نے
قرآن نے بیان کیا تھا. اب یہ دیکھیں نا، مثال کے طور پر قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ تم نے دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے بادلوں کے پہاڑ بنا دیے ہیں، تو بادل نیچے سے بالکل ہموار نظر آتے ہیں، جب تک انسان جہاز پر سوار نہیں ہوا قرآن کی یہ تعبیر سمجھ میں نہیں آئی
کہ وہ پہاڑ کی طرح.
قرآن مجید میں بہت سی ایسی چیزیں بیان ہو گئی لیکن وہ ضمن بیان ہوئی ہیں، یعنی ان مقصود سائنسی چیزوں کو بیان کرنا نہیں تھا. اور یہ سات آسمانوں میں تو بڑی حقیقت قرآن نے بیان کی ہے کہ جیسی کائنات تم یہ ساری دیکھ رہے ہو، یہ خیال نہ کرو کہ خدا کی کائنات اس پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی 6 مزید کائناتیں.
ای میل کے ذریعے سوال مجھے موصول ہوا ہے، بی ایچ ہادی صاحب ہیں، کوئی یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 15 کروڑ عوام اسلامی نظام چاہتے ہیں. یہ سٹیٹمنٹس ہمارے مذہبی علماء دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کیا یہ جھوٹ نہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 15 کروڑ عوام اس طرح کی بات کا مطالبہ کرتے ہیں، تو یہ کس ضمن میں آتی ہے یہ بات؟
دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ تو اصل میں سیاسی نوعیت کے بیانات ہوتے ہیں جن پر ہمیں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہیے.
نہیں، وہ جھوٹ کے اعتبار سے پوچھنا کہ یہ ایسی باتیں جھوٹ.
دیکھا نہیں کہ سیاستدان کہتے ہیں لاکھوں کا اجتماع ہے، اس میں 8-10 ہزار لوگ بھی نہیں، بعض اوقات ہوتے سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات، اور ان کو لاکھوں کا اجتماع ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بنا دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں لوگ اس طرح کی چیزوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے کہ انہیں بات کرتے وقت پوری بات کرنی چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے. قرآن مجید نے ہمیں جو تقوی کے آداب بتائے ہیں ان میں یہ کہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا قولا سدیدا، ایمان والو بڑی سیدھی سچی صاف بات کہا کرو. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ آپ کسی پر تنقید کرنا چاہتے ہیں، اس میں کبھی حدود کا خیال نہیں رکھتے، یعنی اپنی طرف سے مبالغہ اس میں شامل کریں گے، کیونکہ ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر بے کم و کاست اتنی بات بیان کر دی جائے تو اس سے لوگ متاثر نہیں ہوں گے. یہ کمزوری ہے انسان کی، تو وہ مبالغہ پیدا کرے گا، بات کو بڑھا کر بیان کرے گا، تھوڑی سی بات ہوگی اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا، پھر اس میں اتہام لگا دے گا، بہتان لگا دے گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے اطمینان کے ساتھ اپوزیشن کے لوگ حکومت پر، حکومت کے لوگ اپوزیشن پر اس طرح کے الزامات لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں قتل میں ان کا ہاتھ ہے اور اس کی ذمہ داری فلاں پر عائد ہوتی ہے. یہ سب ظاہر ہے کہ غیر محتاط گفتگو ہے. ہم دین کا مطالعہ جب کرتے ہیں تو چند عبادات کی صورت میں کر لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ دین ہمیں صحیح بات کہنے کی تلقین کرتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ آپ کسی کے بارے میں بدزنی نہ کریں، یہ کہتا ہے کہ کسی کی غیبت نہ کریں، یہ کہتا ہے کہ کسی پر بہتان نہ لگائیں. آپ دیکھیں کہ ہمیں کیا تعلیم دی قرآن مجید نے. سیدہ کے بارے میں یہ بیان کیا گیا قرآن مجید میں، بعض لوگوں نے بعض افواہیں پھیلا دی، تو قرآن نے کہا کہ تم لوگوں کو جب یہ بات پہنچی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سبحانہ کا حاضر بہتان العظیم. آپ کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، کوئی آدمی آپ کو کوئی کہانی سنا دے، قصہ سنا دے، آپ اسے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بات رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی کہ کفا بالمرء کذبن یحدث بکل ما سمع، یعنی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سنے وہ بیان کرنا شروع کر دے. مسلمان کی عزت آبرو کو حضور نے بیت اللہ کی طرح قرار دیا. کیوں، کیا وجہ تھی اس کی؟ کہ آپ اگر کسی کی عزت آبرو کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہزار مرتبہ تحقیق کر کے وہ بات کہیں، لیکن کون اس کا خیال رکھتا ہے؟ آپ کسی کو کوئی بات سنا دیجئے کسی کے بارے میں، اگلے دن وہ اخباروں میں شائع ہوگی، بیان ہو رہی ہوگی، تو یہ اصل میں وہ بیماری ہے جس میں ہم سب مبتلا ہیں، اسی کا اظہار اس صورت میں ہوتا ہے. اگر 15 کروڑ کے 15 کروڑ عوام اسلام کے بارے میں بڑے واضح ہو گئے ہیں، شریعت سے ان کی کمٹمنٹ بڑی نمایاں ہے، وہ فی الواقع یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، تو پھر تو یہاں ایک دن کے لیے بھی کوئی دوسری چیز نہیں ہو سکتی. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام کی نہ تربیت ہوئی ہے، نہ تعلیم ہوئی ہے، نہ دین کے بارے میں ان کو کوئی شرع صدر ہے. یہ سیاسی نعرے ہیں جو اس طرح سے لگا دیے جاتے ہیں. ہم نے اپنی قوم کو تعلیم دینے کا کام ہی نہیں کیا. میں ابھی پڑھ رہا تھا، ہمارے برطانیہ کے وزیر اعظم صاحب جب رخصت ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری ترجیحات 3 ہیں، تو آدمی خیال کرتا نا کہ وہ بیان کریں گے 1, 2, 3. ان کا تعلیم، تعلیم اور تعلیم، یعنی میری پہلی ترجیح بھی تعلیم ہے، دوسری ترجیح بھی تعلیم ہے، تیسری ترجیح بھی تعلیم ہے. اے کاش ہماری مسلمانوں کی قیادت کی بھی یہ ترجیح بن جائے.
ہمارے عام دستور یہ ہے کہ حق میں معاف کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں یا نہ کہیں، وہ بس معاف سمجھا جاتا ہے. تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے اپنے ہسبینڈ کو کہہ کے معاف کیا ہے، لیکن انہوں نے مجھے پھر بھی ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہے تو انہوں نے مجھے ادا کیا ہے، اور وہ اور بھی کسی معاملے میں ہم سے کوئی زیادتی نہیں کرتے، لیکن اب میں وہ مجھے دے چکے ہیں، تو کیا میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں؟ کیونکہ میں ان کو معاف کر چکی تھی. وہ
اب مہر کی بات کر رہی ہیں،
جی جی میں ان کو معاف کر چکی تھی لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے ادا کیا ہے تو میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں رقم کو؟
تب مہر کے بارے میں کہ شوہر نے معاف کر دیا لیکن اب ان کو شبہ ہے کہ میں اس کو استعمال کروں نہ کروں.
پہلے تو ادا کر دیا. بات کی وضاحت کر دوں, جو میں نے بات عرض کی تھی وہ یہ تھی کہ دین نے بعض موقعوں کے اوپر ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ یہ قانون ہے, اس پر تمہیں عمل کرنا ہے, لیکن اس قانون کی تفصیلات جو رواج میں, معاشرے کے دستور میں, ان کی پیروی کر لو. تو مہر کے معاملے میں بھی یہی قانون ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اس زمانے کا رواج تھا اسے ہمیں ہر حال میں قائم رکھیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے لحاظ سے ہم تبدیلی کر لیں گے. تو مہر تو شریعت کا حکم ہے, عورت کا حق ہے, مرد کا فرض ہے, اسے ہر حال میں ادا کرنا ہے. اب اگر انہوں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا تھا تو یہ ان کی عنایت ہے, انہوں نے اس کے باوجود دیا تو ان کی فتوت اور مردانگی کا یہی تقاضا تھا, یہ خوش دلی سے اسے قبول کریں اور اس کو جس طرح چاہے استعمال کریں, یہ حق ہے ان کا.
میں سوال یہ ہے کہ جو مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں
جی,
وہ داڑھی پہ اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں, جبکہ گاندھی صاحب نے اپنے پہلے پروگرام میں فرمایا تھا کہ داڑھی رکھنا جو ہے کوئی مذہبی ضرورت نہیں ہے
جی.
ان کے اس کے باوجود بھی لوگ, مذہبی رکھنے والے لوگ, رجحانات رکھنے والے لوگ داڑھی رکھتے ہیں, آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ قرآن میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے
جی.
حدیث میں بھی گاندھی صاحب نے بیان کیا تھا, ایک ہی دفعہ ذکر ہے
جی.
جو کہ زیادہ تر معاشرتی پہلو اس کا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ داڑھی بڑھاؤ اور مچھیں چھوٹی کرو.
داڑھی
جی, میں تو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ ہم داڑھی اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی, اور دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں وہ اپنے مذہبی پیشواؤں, اپنے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ محبت کرتی ہیں. پیغمبروں کا درجہ تو بہت بلند اور بڑا غیر معمولی ہے, اور ہم مسلمان اپنے پیغمبروں کے ساتھ اور بالخصوص رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر معمولی محبت رکھتے ہیں. تو محبت کے اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ ان کے آداب اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے جب میں کسی کو داڑھی رکھے ہوئے دیکھتا ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن یہ بات کہ یہ کوئی دین کا حکم ہے, کوئی فرض ہے, کوئی واجب ہے, ایسی بات نہیں ہے. کچھ حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگوں نے ایک رائے قائم کی ہے. میں نے ان کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ان میں در حقیقت کوئی داڑھی رکھنا یا نہ رکھنا زیر بحث ہی نہیں ہے. اس میں زیر بحث یہ ہے کہ آدمی اگر داڑھی مونچھ رکھتا ہے تو اس کو مہذب طریقے سے رکھنی چاہیے, اور اس طرح نہیں رکھنی چاہیے کہ اس سے ایک متکبرانہ وضع پیدا ہو. تو آپ نے لوگوں کو ہدایت دی کہ تم داڑھی رکھتے ہو, مونچھیں رکھتے ہو, اس وقت سب لوگ ہی رکھتے تھے, تو مونچھیں چھوٹی رکھنی چاہیے اور داڑھی اگر بڑھانے کا شوق ہو تو بڑھانی چاہیے.
لیکن عامر صاحب قطع کلام کہ یہ جو ہمارے علماء عام طور پر اس بات کو دین ہی کے طور پر بیان کرتے ہیں, تو جو اس پر عمل کرنے والی ایک کثیر تعداد ہے وہ تو اس کو دین کے طور پر ہی مانتی ہے نا. وہ ایک نقطہ نظر ہے جس کو وہ صحیح سمجھتے ہیں, آپ اس کو بدلائل ٹھیک نہیں سمجھتے. لیکن وجہ تو جو وہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی یہ نہیں کہ آپ کی بات چونکہ لوگ مانتے ہیں تو پھر کیوں رکھتے ہیں, ایسا تو نہیں ہے.
ایسا نہیں ہے, وہ تو اصل میں اس کو اسی طرح سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو اس میں گویا داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے, تو ہر شخص کو حضور کی بات کو سمجھنے کا حق حاصل ہے. ہم صرف اپنی بات دلائل کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں, لوگوں کو اس پر تو ہم مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری بات مان لیں, جس طرح ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ ہمیں اس پر مجبور کریں. تو ہر شخص دین کو سمجھتا ہے, قرآن کی ایک آیت ہے اس کو ایک آدمی سمجھتا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے نا کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظم ان کے باہمی مشورے پر مبنی ہوگا, میں اس کو حکم سمجھتا ہوں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو ایک گویا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسا ہونا چاہیے. تو اس معاملے میں تھوڑا بہت اختلاف ہو جاتا ہے, اس کو کوئی مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اپنی اپنی رائے دلائل کے ساتھ بیان کر دینی چاہیے, لوگ فیصلہ کر لیں گے, جس چیز کو وہ زیادہ بہتر سمجھیں گے اس کو اختیار کریں.
السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام.
میجر صفدراز کرو جی, میں چکوال سے.
جی سر.
قبلہ تھوڑی دیر پہلے عبدی صاحب جو ہیں یہ داڑھی کے موضوع پہ ارشاد فرما رہے تھے
جی,
تو میں نے اس سلسلے میں عرض یہ کر دی تھی کہ تحقیق تو ذرا علماء کا کام ہے, میں تو ایک اسلامیات کا طالب علم ہوں
جی,
اور یہ ہے کہ میری تحقیق یہ ہے کہ یہ سنت ہی نہیں بلکہ یہ واجب ہے
جی.
اس میں ایسے اس کا ریزن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں کاٹو
جی.
پھر آپ کے پاس ایک وفد جو ہے وہ غیر مسلموں کا ملنے کے لیے آیا جنہوں نے داڑیاں کاٹی ہوئی تھی
جی,
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملنے سے منع جو ہے وہ ملنے سے انکار فرمایا. اس کے علاوہ تمام انبیاء علیہ السلام داڑھی کے ساتھ تھے, تمام صحابہ, تمام اللہ کے ولی جتنے تھے
جی,
کوئی بھی بغیر داڑھی کے جو ہے وہ نہیں تھا
جی.
پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اللہ نے داڑھی کے ساتھ پیدا فرمایا ہے, یہ بغیر داڑھی کے جو ہے یہ تو اگر داڑھی کاٹے گا مرد تو یہ فطرت کو بگاڑنے والی بات ہے.
بہت شکریہ جناب.
جی ہاں,
یہ آپ نے پوری بات ان کی سنی.
وہ
اس کو واجب کہتے ہیں,
بالکل ان کو حق حاصل ہے اس بات کا. یہ سارے دلائل میرے سامنے ہیں, لیکن میں ان سب کے اوپر تبصرہ کر کے یہ عرض کر چکا ہوں کہ ان کی نوعیت ایسی ہے کہ جس کے سمجھنے میں دو رائے ہو سکتی ہیں. میرے نزدیک ان تمام مواقع پر جن کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اگر روایات کا آپ اندر اتر کر مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اصلاً جس چیز سے روکنا مقصود ہے وہ متکبرانہ وضاقت ہے. یعنی آپ ایسی داڑھی مونچھ نہ رکھیں کہ جس میں آپ کی داڑھی تو بہت چھوٹی ہو یا آپ نے داڑھی تو مڑوا رکھی اور مونچھیں بڑی بڑی رکھی ہوں. یہ اصل میں متکبرانہ وضع تھی. یعنی وہ لوگ یہ وضع اختیار کرتے تھے جو دوسروں پر دھوس جمانا چاہتے تھے یا اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات دیہات میں بعض لوگ داڑھی مونچھ رکھنے یا لباس پہننے کی ایسی وضع اختیار کر لیتے ہیں کہ جس میں تکبر ہوتا ہے. اسی کو ابھی حدیث میں پڑھا رہا تھا, اس میں اسبال سے تعبیر کیا گیا ہے. ایسی سب چیزوں سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. وہ جو لوگ آئے تھے ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھیں اور یہ وضع قطع رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کی. اور آپ نے فرمایا کہ اگر داڑھی مونچھ, ظاہر ہے داڑھی مونچھ رکھنا ایک بڑی فطری چیز ہے, مرد رکھتے آئے ہیں اور صدیوں سے رکھتے آئے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہی ہدایت کی ہے کہ آدمی کو اگر داڑھی مونچھ رکھنی ہے تو وہ داڑھی کو بڑھائے اور مونچھوں کو چھوٹا رکھے. یہ جو وضاقت تم نے بنا رکھی ہوئی ہے یہ تو متکبر لوگوں کی وضاقت ہے. تو یہ حدیث کا فہم ہے جس میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ اپنی رائے پر قائم رہے, وہ اگر واجب کیا فرض قرار دے دیں گے تب بھی ٹھیک ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اس کے لحاظ سے وہ بات کرتے ہیں. لیکن یہ بات جو انہوں نے فرمائی ہے کہ فطرت کا ایک حصہ ہے, تو آپ دیکھیے خدا نے ہمارے سر پر بال اگائے, تو کیا آپ واجب کر دیں گے لوگوں کے اوپر کہ وہ ضرور بال رکھیں؟ یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق اصل میں اس سے ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو ایک حق حاصل ہوتا ہے کہ آپ اس میں کوئی طریقہ دوسرا بھی اختیار کر سکتے ہیں.
سورہ نساء میں جہاں حکم آیا ہے مردوں کی چار شادیوں کے بارے میں,
جی,
اس کی شروع کی آیات ہیں ان میں ذکر آیا ہوا ہے یتیموں کی نگہداشت کا,
جی.
اور میرے خیال میں سے جب ان آیات کا نزول ہوا تھا وہ بھی غزوہ احد کے بعد تھا,
جی.
جب یہ مسئلہ اٹھا تھا کہ جو مسلمان شہدا ہیں ان کی, جی, بیواؤں کا اور یتیم بچوں کا کیسا خیال کیا جائے.
صحیح.
کیا اس سے یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ مردوں کو جو اجازت دی ہوئی ہے چار شادیوں کی, اس کے ساتھ ایک پرووائزو اٹیچڈ ہے کہ یہ صرف ایک بیوہ سے کی جائے یا یتیموں کی نگہداشت کے لیے کی جائے؟ اور جی میرا آخری سوال یہ ہے کہ اگر ہم یہ کنسیڈر کریں کہ تمام تر نسل انسانی جو ہے آدم حضرت حوا سے آگے ہوئی ہے, تو پھر وہ شروع میں یہ ہوا کس طرح سے؟ بیکاز دے ور آل لائک برادرز اینڈ سسٹرز, تو کیا ان کی آپس میں شادیاں ہوئی تھیں؟ اس طریقے سے نسل انسانی آگے بڑھی ہے؟ جی دیٹس اٹ, تھینک یو.
حمدی صاحب, تعدد ازواج کے بارے میں سوال ہے, کیا یہ مشروط حکم نہیں ہے جس طرح قرآن میں آتا ہے؟
یہاں جو قرآن مجید کی جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے اس میں کوئی حکم بیان ہی نہیں ہوا. یہ تو اصل میں دنیا میں ہمیشہ سے رہا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادیاں بھی کر لیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ قرآن مجید آیا اور اس نے آ کے لوگوں کو اجازت دی کہ اب تم چار شادیاں کر سکتے ہو. یہ بالکل غلط بات ہے جو بیان کی جاتی ہے. دنیا میں ہمیشہ سے, جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے تمدن کو ہم دیکھتے آئے ہیں, مرد ایک سے زیادہ شادیاں کر لیتے ہیں. تو شادی ایک سے زیادہ کرنا ممنوع قرار نہیں دیا گیا, صحیح تعبیر یہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے منع نہیں کیا. یہ آیت جس سیاق میں آئی ہے اس کی طرف انہوں نے بالکل صحیح اشارہ کیا. یہاں اصل میں تعدد ازواج کا کوئی قانون بیان کرنا پیش نظر نہیں تھا, بلکہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. یعنی بہت سے لوگ تھے کہ جو جنگ میں شہید ہو گئے, ان کے بچے تھے, ان کی بیویاں تھیں. بعض ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کی بیویاں ابھی چند ہی سال ہوئے تھے کہ شادی ہو کے ان کے حوالہ یک میں آئی تھیں, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. تو قرآن مجید نے جیسے ہمارے یہاں سیلاب آ جاتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی صورت ہوتی ہے تو ایمرجنسی میں آپ, زلزلہ آیا تو ہم نے کچھ اپیل کی, بالکل اسی طرح سے اپیل کی کہ شادی تو تم ایک سے زیادہ کرتے ہی ہو, تو یہ جو بیوہ عورتیں ہیں اب ان کا کیا بندوبست کیا جائے؟ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی اگر کمارا آدمی شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو کیا کہنے ہیں, اور اگر تیار نہیں ہے تو پھر ایک ایک دو دو تین تین چار چھ شادیاں کر کے ان کے لیے حفاظت کا, کفالت کا بندوبست کر دیا جائے. تو گویا پہلے سے جو ایک رواج چلا آ رہا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی ترغیب دی گئی ہے,
اور اس پہ ایک لمٹ لگا دی,
اور اس میں کچھ پابندی لگا دی گئی ہے. ایک پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ چار تک, اور دوسری پابندی یہ لگائی گئی ہے کہ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی. یعنی پھر تم نیکی کا بھی یہ کام نہ کرو, کیونکہ عدل اور انصاف ہر حال میں ملحوظ رہنا چاہیے.
وہ بڑی قدر ہے,
یہ بات ہے. تو یوں نہیں کہنا چاہیے کہ قرآن مجید نے یہاں مشروط اجازت دی ہے, یہ کہنا چاہیے کہ اجازت تو پہلے سے موجود تھی, اس سے فائدہ اٹھاتے وقت کچھ اس پر شرائط بھی عائد کر دی.
آدم اور حوا علیہم السلام ان سے ابتدا ہوئی انسانوں کی, تو یہ سلسلہ آگے کیسے چلا؟
عام طور پر تو لوگ وہی مانتے ہیں جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اصل میں دیکھیے بات یہ کہ جو حرمتیں ہیں, نکاح کی حرمتیں ہیں, یہ تمدنی ضرورتوں کے تحت بڑھتی اور پھیلتی چلی گئی ہیں. چنانچہ آپ اگر دیکھیں تو بائبل میں بھی بعض نکاح جائز ہیں جو ہمارے ہاں ممنوع قرار دے دیے گئے ہیں. تو رشتوں کے احترام کو قائم کرنے کا ایک عمل ہے. ابدی حرمت تو اصل میں ماں ہی کی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ بتدریج آگے بڑھتی چلی گئی ہیں. تو اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے عام طور پر, اس میں کوئی قرآن حدیث میں چونکہ بات بیان نہیں ہوئی تو ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے, کہا یہی جاتا ہے کہ ایک کو چھوڑ کر دوسری بہن کے ساتھ شادی کا طریقہ اختیار کیا گیا. اگر ایسا کیا گیا تو اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا قانون ہے, اس کے تحت حرمتوں کو وسیع بھی کیا جاتا ہے اور بعض اوقات اس کو محدود بھی کر دیا جاتا ہے.
وصیت کا کب کرنی چاہیے, کیونکہ موت کا تو کسی کو پتا نہیں کب آ جائے, تو کب مطلب نوجوان ہے یا بوڑھا ہے وہ یہ تو انسان ہی کرے گا نا کہ وہ بوڑھا ہو تو پھر کرے
جی,
تو پھر وہ کب کرے. ایک اور بات کہ اگر ہسبینڈ یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد ساری جائیداد وائف کے لیے اور اس کے بعد تقسیم ہو جائے, اور
وائف کے ہسبینڈ کے لیے کر دیں تو یہ صحیح ہے جی؟ پوچھتے ہیں عامر صاحب سے, ایک کال اور لیتے ہیں.
وراثت کے بارے میں کہ انسان کی مرنے کے بعد جو وصیت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے
جی.
میں جا رہا ہوں کہ اگر میں اپنے بچوں میں کوئی ایسی وصیت یا ایسی کوئی بھی ڈاکیومینٹس بنا کے رکھوں
جی جی,
اور وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہے
جی,
اور میرے دل پہ یہ بے چینی ہے
جی
کہ اگر ہمارے جن مطلب یہ ہے کہ ہمارے جیتے جی اگر یہ ہو جائے بچوں کے تو کیا یہ مرنے کے بعد بالکل ختم ہو جاتی ہے وراثت یا اس کا کوئی اور طریقہ ہے؟
ٹھیک آج یعنی زندگی میں کچھ اپنی وصیت کے بارے میں کر سکتے ہیں کہ نہیں, کچھ آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں یعنی کوئی فیصلہ اپنی زندگی میں آپ کرنا چاہتے ہیں؟
بس ٹھیک ہے, مجھے یہی سوال کرنا تھا, بہت شکریہ.
ٹھیک, وہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب وصیت کرنا چاہتے ہیں, اس کے بارے میں کوئی بنیادی باتیں ہم کو بتا
دیں. دو تین چیزیں وہ سمجھ لیں, ایک تو یہ کہ وہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں کوئی تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں, یعنی اس کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی, انہیں وہ مال یا جو کچھ بھی ان کی جائیداد ہے وہ منتقل کر دینی پڑے گی. ایک طریقہ تو یہ, یعنی آدمی نے محسوس کیا کہ اب میرا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ رہا ہے تو اس نے اولاد کے مابین کوئی تقسیم کر دی بیٹھ کے اور ان کو کہا کہ تم اس طریقے سے یہ لے لو. زندگی میں آپ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا قانون صرف آپ سے یہ کہتا ہے کہ ظلم نہ کریں, بے انصافی نہ کریں, زندگی میں آپ کو کسی کو بھی کچھ دینے کا حق حاصل ہے. ہم زندگی میں روز اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں, ایک بچہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس کی فیس دے رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی شادی کر رہے ہوتے ہیں اس پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں, کسی کی ضرورت سامنے آتی ہے اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو زندگی میں تو معاملات کی نوعیت بالکل الگ ہے. میراث کے قانون کا تعلق مرنے کے بعد سے ہے. مرنے کے بعد کے بارے میں جب آپ وصیت کرتے ہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر تو آپ وارثوں کے علاوہ کسی کے لیے وصیت کر رہے ہیں تو کیجئے. اس میں بھی جب لوگوں نے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک تہائی سے زیادہ نہ کرو,
تاکہ پورے پورے ایسٹس میں سے
ون تھرڈ سے زیادہ نہ کرو, کیونکہ اس کے نتیجے میں تمہاری اولاد تمہارے اعزاء اقربا محروم ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دیے, وہ یہ وصیت کریں یا وصیت نہ کریں ہر حال میں ان کو مل جانے, وہ حصے تو اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ہیں. اب فرض کر لیجئے کہ یہ اولاد ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اولاد میں سے کسی بیٹے یا بیٹی کی کسی خدمت کی وجہ سے یا اس کی کسی ضرورت کی وجہ سے, ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا کوئی ایک بچہ ابھی پوری طرح پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکا, اس کی تعلیم کا بھی بندوبست کرنا ہے, اس کی شادی ابھی ہونے والی ہے, باقی بچوں کو آپ نے پڑھا لکھا دیا ہے, تو خدمت اور ضرورت کی بنیاد پر یہ اس کے لیے وصیت بھی کر سکتے ہیں. اور وہ وصیت جو بھی یہ کریں گے وہ اس کو پہلے ادا ہو جائے گی, اس کے بعد بھی اس کا حصہ قائم ہوگا جو اللہ کے مقرر کردہ حصوں کے مطابق اس کو ادا کرے.
خواتین حضرات, آپ غامدی صاحب کے جوابات سن رہے تھے جو آپ کے سوالوں پر مبنی تھے. یہ پروگرام اب ختم ہو رہا ہے. ہم آپ سے یہی گزارش کریں گے کہ آپ اس کے لیے اگر کال کرنے میں دقت محسوس کریں تو ہمیں ای میل کے ذریعے سے اپنے سوال پہنچا دیں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالوں کو اس پروگرام میں شامل کریں. آپ کا بہت شکریہ. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ.